والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات الله اللہ تبارک و تعالی اس نہایت مقدس اور تاریخ کے انتہائی اہم مہینے کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو ہماری پوری قوم کو اس مقدس اور انتہائی پر اثر مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، محرم صرف اذان نہیں ہے، محرم کا مطلب صرف عزاداری نہیں ہے، بلکہ محرم ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنی سوچ کو دوبارہ سے قرآن، سنت اور اہل البیت کے فرامین سے مطابقت دینے کا ایک موقع تلاش کرتا ہے اور دوبارہ پلٹ کر جا کر جڑ جاتا ہے ان ہستیوں سے جن کی بدولت کائنات کے ذرے ذرے کو روزی مل رہی ہے۔ یعنی یہ مہینہ صرف رونے کا نہیں ہے، یہ مہینہ معرفت کا مہینہ ہے، پہچاننے کا مہینہ ہے، مطالعے کا مہینہ ہے، سمجھنے کا مہینہ ہے، اپنے اسلاف کی روش کو سن کر اور پڑھ کر اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ عموماً ہماری عبادتیں رسم بن جاتی ہیں، لہذا رسم ادا ہوئی، ذمہ داری ختم ہوئی، جبکہ ہماری عبادتیں رسم نہیں ہیں، ہماری عبادتیں رسم نہیں ہیں، ہماری عبادتیں وہ باروح اور با مقصد افعال اور اعمال ہیں،
सलावात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हमारी इबादत वो बामाना, बामकसद, बारूह और पुर असर अमाल है कि अगर उन इबादात की रूह के मुताबिक इंसान अपने आप को ढाल ले तो यही इबादतें इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज और तब्दीली लेकर आती है। इन इबादतों में सरे फेरिस्त अजादारी है सैयदुश्शहदा की इबादत है। सैयदुश्शहदा की इबादत और सैयदुश्शहदा का जिक्र सिर्फ सियाह लिबास नहीं है, सिर्फ चंद कितए मर्सिये नहीं है, सिर्फ एक मजलिस का सुनना और वाजिब किफाई का अदा करना नहीं है। क्या है आजादारी है सैयदुश्शहदा? क्या है इस मुहर्रम और इस मुकद्दस महीने का मकसद? मकसद यह है कि कर्बलाए मुअल्ला के 61 हिजरी की तारीख को दोहराने के बाद इंसान एक दफा फिर इमामत और विलायत की उस असास और असल से इस तरह से जुड़ जाए कि उसकी अपनी सरजमीन सरजमीने करबला बने और उसकी फिक्र करबलाई फिक्र बने। यानी करबला इमाम बारगाहों में तब्दीली का नाम नहीं है, करबला इमाम बारगाहों के दरो दीवार को स्याह कपड़ों से सजाने का नाम नहीं है, बल्कि रूह है इंसानी को करबला से मुत्तसिल करने का नाम है। बाकी चीजें मजहर हैं, मजाहिर हैं, आसार हैं, लेकिन असल क्या है? असल यह है कि इंसान की रूह करबला से जुड़ जाए। और जिस कौम की रूह करबला से जुड़ जाए उस कौम को फिर मौत नहीं आती, उस कौम की मौत को मौत नहीं कहते। बदन मर जाते हैं लेकिन रूहें जिंदा होती हैं, उसकी जिंदा मिसाल खुद करबला है। 1400 साल गुजर गए, 1400 साल, 1400 सालों में करबला के 72 शहदा के तन तन से सर जुदा हुए, बदन मारे गए, बदन को टुकड़ों में तकसीम किया गया, लेकिन करबला भी जिंदा है और करबला वाले भी जिंदा है। 1400 साल गुजर गए। आप अपने दादा के वालिद को जानते नहीं हैं। आपको अगर आपके दादा के बारे में, मरहूम के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ नाम की हद तक पता होगा, लेकिन यह कैसी करबला है कि 14 सदियां गुजरने के बावजूद करबला के वाक्य का हर्फ हर्फ आज की हर हुर्रियत फिक्र रखने वाले इंसान के जहन में नक्श है, और अगर वो थोड़ा सा रुजू करे तो जिंदगी के जिंदगी को बाशरफ और बाइज्जत गुजारने का सारा उसलूब उस तारीख से इंसान को मिल जाता है। है मौजदा या नहीं? 14 सदियां गुजरने के बावजूद, 14 इन सदियों में बड़े बड़े वाकयात पेश आए, तारीखें गुजर गई, सलातीन गुजरे, बड़े बड़े मजालिम ढाए गए, बड़े बड़े इनकलाबात रोनुमा हुए, लेकिन वो तमाम के तमाम इनकलाबात और वो तमाम की तमाम तारीखें एक तरफ और हुसैन का इनकलाब और हुसैन की तारीख एक तरफ। इसलिए कि हुसैन की तारीख ने लोगों के, इंसानों के दिलों को मुतासर किया है, हुसैन की तारीख ने इंसानों की रूहों को मुतासर किया है, हुसैन की तारीख ने इंसान की फिक्र को मुतासर किया है, حسین کی تاریخ نے انسان کو جینے کا وہ اسلوب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص انسان ہے, مسلمان کی بات نہیں کر رہا, مسلمان ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, انسان فطرت کا نام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مسلمان یعنی اس آئیڈیالوجی کو قبول کرنے والا فرد, جس آئیڈیالوجی کو لے کر, جس نظریے کو لے کر 124,000 انبیاء آئے اور خاتم النبیین کے طور پر نبی کریم تشریف لائے. لیکن جب ہم کہتے ہیں انسان تو انسان کا مطلب کیا ہے؟ وہ فطرت سلیم, وہ فطرت سلیم. توجہ چاہیے آپ کی, تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے. وہ فطرت سلیم جس کو اگر کلمہ نہ بھی پڑھایا جائے, وہ فطرت سلیم جس کو اگر قرآن نہ بھی پڑھایا جائے, وہ فطرت سلیم جس کو اگر یہ نہ بھی بتایا جائے کہ کوئی رب ہے جس کی اطاعت واجب ہے, تب بھی چونکہ فطرت فطرت سلیم ہے اس لیے وہ جھوٹ سے نفرت کرے گا, ظلم سے نفرت کرے گا, اچھائیوں سے محبت کرے گا اور نیکیوں سے اس کو عشق ہوگا, برائیوں سے اندر سے وہ گھن محسوس کرے گا, بیزاری محسوس کرے گا. یہ فطرت سلیم ہے. یہ فطرت سلیم کہاں واقع ہوتی ہے؟ جہاں پر انسان ہو. جو شخص یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا مذہب انسانیت ہے, نعرے لگاتے ہیں, جس کا مذہب انسانیت ہو وہ نیکیوں کا مرقع ہوتا ہے اور بدیوں سے دور ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانیت کا مطلب ہی پاکیزگی ہے, انسانیت کا مطلب ہی فطرت سلیم پر قائم رہنا ہے. اور جس کی فطرت فطرت سلیم ہوگی, یاد رکھیے اس کا امام حسین ابن علی ہوگا. جس کی بھی فطرت فطرت سلیم ہوگی اس کا امام حسین ابن علی ہوگا. اس لیے کہ وہ حسین ابن علی جو کرامتوں کا امام ہے, جو شرافتوں کا امام ہے, جو عزت کا امام ہے, جو شرف کا امام ہے, جو بلندیوں کا امام ہے, جو محبتوں کا امام ہے, جو عشق کا امام ہے, جو روح کی پاکیزگیوں کا امام ہے, جو معنویت کا امام ہے, جو بندگی کا امام ہے, جو عبودیت کا امام ہے, جو خدا پرستی کا امام ہے, یہ تمام کی تمام ویلیوز اور تمام کی تمام قدریں اگر کہیں پر جمع ہو اور اس شخصیت کو حسین ابن علی کہا جائے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان انسان ہو اور حسین ابن علی کو اپنا امام نہ مانے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ فطرت اگر سلیم ہے تو پھر وہ تلاش کرے گا انسانی قافلے میں اس کو جو سلیم و تبا ترین ہستی ہوگی. لہذا یہ جو محرم آتا ہے, یہ جو چاند نظر آتا ہے جس کی آج پہلی تاریخ آپ گزار چکے اور پہلی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, یہ مجلس فطرت سلیم کی طرف لوٹنے کی مجلس ہے, یعنی اپنے انسانی جذبات کی طرف لوٹنے کی. انسان دو چیزوں سے عبارت ہے, عالم سفلی اور عالم علیا. عالم سفلی کیا ہے؟ شہوانی خواہشات, نفسانی خواہشات, خود خواہی, خود پرستی, اپنے مفادات کے گرد گھومنا, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آخری جگہ تک, آخری وقت تک لڑنا, یہ انسان کی پست وہ خواہشات ہیں جن کو ہم حیوانی خواہشات کہتے ہیں. اور دوسری طرف حیوانی خواہشات سے ہٹ کر ملکوتی خواہشات ہیں, ملکوتی خصوصیات ہیں जिसको आप आसमानी कह सकते हैं, जिसको आप इलाही कह सकते हैं, वो क्या है? सच्चाई से मोहब्बत, झूठ से नफरत, जालिम से नफरत, जुल्म से नफरत, बुराइयों से नफरत। वो चीज जो तबीयत इंसानी पर गिरा गुजरती हो उससे दूर रहना, वो चीज जो फितरत इंसानी के खिलाफ हो उससे इज्तनाब करना, वो चीजें जो इंसान के उलू, उसकी बुलंदी और उसके मकाम तक उसको पहुंचाने का बायस है, उन चीजों से मोहब्बत करना, उन चीजों से इश्क करना। आज भी आप देखें, अमेरिका अपनी तमाम तर मजालिम के बावजूद, इसराइल अपने तमाम तर दरिंदगी और बर्बरियत के बावजूद, आले सऊद यमन पर और शाम पर अपने किए हुए तमाम मजालिम के बावजूद, यह मानने को कभी भी तैयार नहीं होते कि वो झूठे हैं, यह मानने को कभी तैयार नहीं होते कि वो जालिम है, यह मानने को कभी तैयार नहीं होते कि वो दरिंदे हैं। क्यों तैयार नहीं होते? इसलिए कि फितरत इंसानी का तकाजा यह है कि इन औसाफ से आदमी पाक हो। लिहाजा जालिम जुल्म करेगा लेकिन जालिम कहलवाने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि उसकी अकल कहती है कि जुल्म बुरी चीज है, जुल्म बुरी चीज है, झूठ कहना बुरा है, किसी का हक खाना बुरा है, किसी के साथ ज्यादती करना बुरा है, यह फितरत सलीम के तकाजे हैं। लिहाजा जिसकी फितरत सालिम होगी, जिसकी फितरत में आमेजिश नहीं होगी, वो हुसैन का पैरोकार होगा, वो हुसैन का मामूम होगा, वो हुसैन के पीछे चलने वाला होगा। तो ये महीना किस लिए है? इंसान को फितरत सलीम की तरफ लौटाने के लिए, इंसान को उसकी असल फितरत की तरफ लौटाने के लिए, उसको इंसान बनाने के लिए। लिहाजा इसको रस्म के तौर पर न लें। आज चूंकि पहली मजलिस है इसके मैं मुकदमाती तौर पर कुछ चीजें आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। इसको रस्म न बनाएं, इसको सिर्फ चंद अशकों के बहाने का जरिया न बनाएं। तो क्या करें? मुहर्रम को वहां इस्तेमाल करें जहां पर इसका हक बनता है, आजादारी का वो इस्तेमाल करें जिसके लिए आजादारी की तरफ आपको दावत दी गई है, करबला के वाके को वहां पर इस्तेमाल करें जहां पर इस्तेमाल करने से करबला जिंदा होती है, करबला को वहां पर जिंदा करें और इस तरह से जिंदा करें जिसके नतीजे में रसूमात जन्म न ले, जज्बात जन्म ले, जिसके नतीजे में लोग अपनी छोटी छोटी और पस्त ख्वाहिशात की तकमील के लिए करबला और मुहर्रम को जरिया न बनाएं, बल्कि कुल कायनात में इंसानियत को इर्तका देने के लिए और आलम इंसानियत को जुल्म से बचाने के लिए करबला को अपना इस्तारा बना सके, करबला को अपना नमूना बना सके। गांधी का एक मैसेज चंद दिन पहले इमरान खान ने ट्वीट किया था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा या नहीं। उसने ट्वीट करके गांधी का जुमला था और यह जुमला मारूफ है, गांधी ने कहा कि अगर मुझे हिंदुस्तान में हुसैन इब्ने अली की तरह के 72 साथी और वो हुर्रियत का जज्बा मिल जाए तो मैं बर्रे सगीर पाक व हिंद को अंग्रेज की नजासत से पाक कर दूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मातम करना नहीं है, इसका मतलब हुसैन की हुर्रियत को हिंदू के अंदर जिंदा करना है। हुसैन की हुर्रियत जो है वो बॉर्डर्स के अंदर महदूद नहीं है, नजरियात के अंदर महदूद नहीं है, اس لیے جب کسی تک حسین کی حریت کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی عقیدے کا حامل ہو، اگر اس کے اندر فطرت سلیم ہے تو اس پیغام کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اس عزاداری کو باروح عزاداری بنائیں، اس عزاداری کو اس لیے استعمال نہ کریں جس کے نتیجے میں عقلیں بند ہو جائیں، سوچیں بند ہو جائیں، بلکہ سوچ کو کھولنے کے لیے سوال اٹھائیں، جواب مانگیں، سوال اٹھائیں حسین نے قربانی کیوں دی، سوال اٹھائیں حسین نے ہجرت کیوں کی، سوال اٹھائیں حسین نے قیام کیوں کیا، سوال اٹھائیں کہ حسین مکہ کیوں گئے، سوال اٹھائیں کہ حسین نے مکہ کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر کربلا کا رخ کیوں کیا جبکہ حج فرض ہے، کربلا جانا تو فرض نہیں تھا، سوال اٹھائیں کہ حسین اپنے بچوں کو لے کر کیوں گئے، سوال اٹھائیں کہ حسین نے کربلا پہنچتے پہنچتے مختلف منزلوں اور مختلف مقامات پر جو خطبے ارشاد فرمائے ان خطبوں میں امت کو بھی اور عالم انسانیت کو بھی کیا پیغام دیا، سوال اٹھائیں کہ اس حسین ابن علی کو اگر آج اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں بھیجے تو حسین کیا کریں گے، ہماری طرح سے عزاداری کر کے حلوے کھا کے گھر جا کر بیٹھ جائیں گے یا پھر اپنے اسی نظریے اور اپنے اسی ایجنڈے کو لے کر میدان میں اس طرح سے اتریں گے کہ جس کے نتیجے میں کربلائیں آباد ہو اور یزیدیت کا قلا کما ہو۔ جب آپ سوچیں گے، جب آپ سوال اٹھائیں گے، جب آپ اس کا جواب مانگیں گے تو آپ کی اپنی فطرت بھی، آپ کا اپنا ضمیر بھی، آپ کی اپنی روح بھی آپ کے ساتھ حرکت کرے گی اور حسینیت اور کربلائیت کے قریب پہنچے گی۔ یہ ضروری ہے، یہ کام اسی کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حب حسین اور چیز ہے، حب حسین اور چیز ہے، تشیع حسین اور چیز ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو پتا چلے گا کہ حسین سے محبت ایک ہندو بھی کر سکتا ہے، ایک عیسائی بھی کر سکتا ہے، ایک شخص بت پرست رہتے ہوئے بھی حسین کے گن گا سکتا ہے، ایک شخص اللہ کو نہ مانتے ہوئے، نبی کریم کو نہ مانتے ہوئے بھی حسین کا عاشق کہلوا سکتا ہے۔ اس لیے حسین کا محب ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ کچھ اور شرطیں بھی ہیں، ان شرطوں کو اپنے اندر زندہ کرنا ضروری ہے۔ انہی سوالات کے جوابات میں ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے، اسی کے نتیجے میں ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہم جس مکتب کو فالو کرتے ہیں، مکتب کون سا مکتب، مکتب اہل بیت، مکتب محمد و آل محمد، مکتب مکتب علی و آل علی، مکتب مکتب حسین اور مکتب کربلا۔ تو یہ مکتب ہے، مکتب کا مطلب کیا ہے، جہاں پر آپ کو عملی زندگی کا ایک نظریہ ملتا ہے اور اس نظریے کو اپنانے کے نتیجے میں آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ایک پرتحرک اور انقلابی فکر جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ تبدیل ہو جائے۔ یہ اس مکتب کی خصوصیت ہے، اس مکتب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے شیعوں کو۔ ہم نے مکتب کو کس طرح سے پہچانا ہے، ہم نے اس طرح سے پہچانا ہے کہ چار رکعت نمازیں پڑھ لو، پانچ اوقات کی نمازیں تین اوقات میں پڑھ لو، پڑھنے کے بعد پھر باہر جا کر جو کرنا چاہو کرتے رہو، جس طرح سے دوسرے کرتے ہیں. محرم میں 10 دن عزاداری کر لو، سیاہ پوش ہو جاؤ، عاشور منعقد ہو جائے، اس کے بعد پھر اکا دکا مجلسوں میں چلے جاؤ اور روٹین کی زندگی میں کوئی تمہارے اور دوسروں کے درمیان فرق نہ ہو. یہ مکتب نہیں آئے، یہ راہ و رسم معاشرہ اور زندگی ضرور ہے لیکن مکتب نہیں ہے. مکتب ایک عمل پیہم ہے، عمل پیہم، مسلسل عمل، ایسا مسلسل عمل جس میں بریک کوئی نہیں آئے. دن اور رات مسلسل، ہفتہ اور مہینے مسلسل، سالہ سال مسلسل، عمل پیہم جس میں بریک نہیں اور آپ نے مسلسل اس سمت پر اپنی حرکت اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے جس سمت میں حسین نے آپ کو رستہ دکھایا ہے. کیسا سفر؟ جس میں شعور ہو. کیسا سفر؟ جس میں عقلانیت ہو. کیسا سفر؟ جس میں فکر ہو. کیسا سفر؟ جس میں ہدف معین ہو. کیسا سفر؟ جس میں آپ کی منزل کا تعین ہو کہ آپ نے کس منزل تک پہنچنا ہے. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو اسکول کے عمر تک پروان چڑھاتے چڑھاتے آپ کے زندگی میں ہزار اہداف جنم لیتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو اس طرح سے پروان چڑھانا ہے. اور جب آپ پہلے دن اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اسکول لے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس بچے کو میں نے یوں پڑھانا ہے، یوں اس کی اسکولنگ کروانی ہے، کالج کروانا ہے، یونیورسٹی میں پہنچانا ہے، اس کے بعد اس کو یا ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے یا سائنٹسٹ بنانا ہے یا کچھ اور بنانا ہے. یعنی آپ اس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے اس کی زندگی کے کیریئر تک کا مقصد اور اس کی راہ پہلے سے سوچ چکے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ڈاکٹر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک انجینئر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بزنس مین فرض کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی کے ہزاروں شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا ماہر. اس کی افادیت کس حد تک ہے؟ جب تک وہ اس شعبے کی ملازمت سے یا کام سے ریٹائر نہیں ہو جاتا. ریٹائرمنٹ کے بعد اب موت کا انتظار. تو کیا ایک بچے کی چند سالہ زندگی کا سارا پلان کرنے والوں کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے پورے منصوبے کو یوں نظر انداز کر دیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کربلا جیسا جوہر عطا کر کے کائناتی ایک ہدف انسان کو دیا ہے اور اس ہدف سے انسان بے خبر ہے. بے خبر ہے کہ اس نے اس کربلا کے ہدف کو، آئمہ کے ہدف کو، مکتب کے دیے ہوئے ہدف کو کیسے اچیو کرنا ہے، کیسے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. کس کا کام ہے؟ عزاداروں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ ان لوگوں کا جو مکتب حسین کے اس فرش عزا پر بیٹھ کر سنتے ہیں اور جو بولتے ہیں. حسینیت کو پہنچانا، حسینیت کو پہنچانا صرف چند واقعات کا پہنچانا نہیں ہے بلکہ حسین کی صف میں عزاداروں کو لے جا کر کھڑا کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا سلوات بھیجیں. ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں پر محمد والا. تیسری دفعہ ذرا اور اونچی آواز سے سلوات بھیجو. اس لیے میں نے شروع میں جس آیت کی تلاوت کی وہ یہ تھی، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان، تو اس رب پر ایمان کے نتیجے میں مختلف امتحانات آئیں گے، ابتلاءات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس رب کو رب ماننے کی وجہ سے۔ چھوڑ دو تو مشکلات نہیں ہوں گی، پکڑو گے تو مشکلات ہوں گی۔ الذین قالوا ربنا اللہ، اور اس رب کو ہمارا رب کہہ کر اس کی ربوبیت کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، جو مصائب اٹھانے پڑیں گے، ان مصائب کے مقابلے میں استقاموا، ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ استقامت یعنی پامردی کا، یعنی برداشت کا، یعنی مقابلے کا، یعنی میدان میں کھڑے رہنے کا، یعنی ہر طرح کے طوفان اور ہر طرح کی مشکل کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی نہ اپنا کعبہ تبدیل کرنا، نہ اپنا رخ تبدیل کرنا، نہ اپنا راستہ تبدیل کرنا، اور نہ ہی اپنی منزل کو تبدیل کرنا۔ ثم استقاموا، جس نے استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر اس فرد اور اس قوم کی نصرت کے لیے اوپر سے فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال جنگ بدر ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ۔ 313 لوگ، صرف 313 لوگ، لیکن ان 313 لوگوں کی خصوصیت کیا تھی؟ خصوصیت کیا تھی؟ پوری دنیا کی شرک کی قوتیں اللہ کی دشمن قوتیں مقابلے میں کھڑی تھیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی صلوات کی، میں درمیان میں ایک روایت آپ کو سنا دوں پہلے صلوات کے حوالے سے، اجازت ہے؟ دیکھیں صلوات بھی ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے، رسم نہ بنایا اس کو۔ صلوات وہ عبادت ہے، وہ عبادت جس کے مقابلے میں کوئی مستحب عبادت ہے ہی نہیں، کوئی مستحب عبادت نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ کام اور یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ کا شریک بنتا ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں، تو گویا وہ کام ہے جس میں آپ اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا غالباً شیخ عباس قمی نے، ان کی ایک کتاب ہے مناظر الآخرہ، وہاں پر شب معراج کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف، پرواز کر رہے تھے تو ایک مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل رک گئے۔ وہاں پر جب جبریل رکے، آپ بھی رکے، رک کر دیکھا، ایک عجیب اور غریب، عجیب الخلقت فرشتہ کھڑا ہے سامنے۔ کہا کہ ایک فرشتے، جیسے ہی فرشتے نے دیکھا سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب ملا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے فرشتے، تمہاری خلقت اور طرح کی ہے، باقی فرشتوں کی خلقت اور طرح کی، خلقت کیسی تھی؟ خلقت ایسی تھی کہ اس فرشتے کے دونوں طرف دو بازو نہیں تھے، 10,000 بازو تھے، ایک طرف 10,000 اور دوسری طرف 10,000، ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں تھیں۔ اب آپ 10,000 ضرب 10,000 ضرب 10,000 کو اسی طرح سے 10,000 ضرب 10,000 ضرب 10,000 ضرب دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں نے پریکٹیکل اس کو کوشش کر کے دیکھا ہے, کوئی جواب ملے جواب نہیں دے سکا. یعنی آپ کے تصور سے اوپر کا عدد ہے. پوچھا کہ تمہاری یہ خلقت کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ دو کاموں کے لیے. کہا وہ دو کام کون سے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو کاموں کے لیے خلق کیا ہے. ایک کام یہ ہے کہ اللہ جب کبھی زمین پر بارش برساتا ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ بارش کے تمام قطروں کا حساب رکھوں. تو اس لیے ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک زمین کی خشکیوں پر, پہاڑیوں پر, سمندروں میں, صحراؤں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, جنگلوں میں, آبادیوں میں, جتنی بھی بارش کے قطرے جتنے گرے ہیں ان سب کا حساب میرے پاس موجود ہے. اچھا تو دوسری ذمہ داری کیا ہے تمہاری؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کتنا کریم ہے, اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس محفل میں میرے حبیب نبی کریم اور ان کی آل پر درود پڑی جائے اس درود کا ثواب گننا بھی میرے ذمہ ہے. تو کہا پھر؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بارش کے تمام قطروں کا حساب ہے, لیکن آپ کو یقین آئے گا کہ آج تک کسی ایک محفل میں جہاں پر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑی جائے اس کا ثواب گننے سے میں اپنی تمام تر ان اوزار کے باوجود قاصر رہا چاہے کہ سب کا ثواب گن سکوں. تو اس لیے صلوات کو آپ روٹین میں خطیب کی تھکن اتارنے کا ذریعہ اور اپنی نیند بھگانے کا ذریعہ قرار نہ دیں. یہ عبادت ہے. روح کی گہرائیوں سے جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کی پاکیزگی اور روح کی نورانیت میں یہ صلوات بڑا کردار ادا کرتا ہے, اور نہ جانے کتنے فرشتے تخلیق ہوتے ہوں گے آپ کے ایک صلوات کے نتیجے میں. تو اب ذرا جنگ بدر کو دیکھیے. بدر میں کون لوگ ہیں؟ 313 لوگ, صرف 313 لوگ. یہ 313 لوگ جن کے پاس ڈھنگ سے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس جنگ لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں, 12-15-18 تلواریں ہیں ٹوٹل, 2 یا 3 یا 4 گھوڑے ہیں, اس کے علاوہ ڈنڈے ہیں, بس ڈنڈے, اور باقی تو خالی ہاتھ ہیں یا ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں. کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ ٹوٹل 313. مقابلے میں کتنی بڑی فوج ہے؟ 4,000 کا لشکر. 4,000 کا لشکر جو سر سے پیر تک مسلح ہے, جن کے پاس سواریاں ہیں, جن کے پاس گھوڑے ہیں, جن کے پاس نیزے ہیں, جن کے پاس خود ہیں ٹوپیاں جن پر تلواروں کا وار اثر نہیں کرتا, زرہے ہیں جن پر تلوار اثر نہیں کرتا, جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں. تعداد بھی اتنی بڑی, سر سے پیر تک مسلح بھی, اور مقابلے میں 313 بھوکے ننگے ایسے لوگ جن کے پاس ایک ہی سرمایہ ہے جس کو ایمان باللہ کہتے ہیں. ایک ہی سرمایہ, لیکن جب اسی سرمایے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو ان کو اعتماد اپنی تعداد پر نہیں ہوتا. آپ کی توجہ چاہیے ہر ہر جملے میں, چونکہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں آپ سے. ان کو اپنی تعداد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, اپنی تلواروں پر کوئی اعتماد نہیں ہے, اپنے گھوڑوں پر کسی طرح کی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اپنے گھوڑوں کی تیز رفتاری کی بدولت شاید اس بڑے فوج کو, بڑی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو. نہیں آئے تو ان کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی دولت ہے, وہ ہے یقین کی دولت، وہ ہے ایمان کی دولت، وہ ہے ایک نورانی دل، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، رسول ہمارے سامنے ہے، اگر رسول پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے وعدے پر یقین ہے تو پھر فتح ہماری ہے اور شکست اس لشکر کی ہے۔ میدان میں اترتے ہیں، صبح سے شام تک کی اس لڑائی میں مشرکین کے بڑے بڑے سورما مارے جاتے ہیں، میں اس جنگ کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو اس کی روح بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر ان کے مارے جاتے ہیں، اور شام کو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو 70 سے زیادہ مشرکین کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں، اور باقی سارے مشرکین اپنے تمام تر ساز و سامان کے باوجود بھاگ جاتے ہیں اور میدان رہ جاتا ہے انہی بیچارے، لیکن ایمان باللہ رکھنے والے مجاہد مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے وعدے پر ایمان، کہ اللہ اگر وعدہ کرتا ہے، تم اگر اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اپنے وعدے پر کاربند ہے، وہ سچا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ فضا پیدا کرو، وہ فضا آپ کو کربلا والوں نے عطا کی ہے۔ بدر ابتدائی جنگ تھی، کربلا انتہا کی جنگ ہے، بدر میں فتح تھی، کربلا میں سر کٹے ہیں، لیکن بدر کا بدلہ کربلا ہے مشرکین کی نگاہ میں، بدر کا بدلہ کربلا ہے مشرکین کی نگاہ میں، وہی لوگ ہیں، وہی اہل بدر ہیں، وہی مجاہد ہیں۔ احد دوسری جنگ ہے اسلام کی، بدر اسلام کی پہلی جنگ، احد اسلام کی دوسری جنگ۔ پہلی جنگ میں آپ اتنے کمزور تھے اور اتنے بڑے لشکر سے اتنی آسانی کے ساتھ آپ جیت گئے، دوسری جنگ بہت کی ہوئی، اس میں آپ کے پاس لاؤ لشکر بھی بہت بڑا ہو گیا، اسلحہ بھی آ گیا، تیر و تبر بھی آ گئے، سواریاں بھی آ گئیں، گھوڑے بھی آ گئے، مجاہدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، لیکن ایک دن کی جنگ ہوئی اور بدترین شکست ہوئی، اور بدر کے بدلے میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور باقی تتر بتر ہو گئے۔ کتنے عرصے میں؟ چند مہینوں کے اندر اندر۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے بدر میں خالی ہاتھ مجاہدین کو یہ فتح و نصرت عطا کی، اور احد میں مسلح مجاہدین کو اس طرح کی شکست نصیب ہوئی؟ وہاں پر اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ تھا، اپنے آپ پر کسی طرح کا کوئی اعتماد نہیں تھا، اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی، اور عاجزی اور انکسار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلے تھے، اس لیے اللہ نے کامیابی دی۔ تیار تھے کہ اب صبح جب بدر کی جنگ ہوگی تو اس میں یا ہم شہید ہو جائیں گے یا باقی بچ جائیں گے، لیکن جب احد کی جنگ تھی تو خیال یہ تھا کہ ہم نے بدر میں اس قلیل تعداد میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے، تو اب جو ہے ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اب تو ہم بہت بڑی بڑی غنیمتیں حاصل کریں گے، ان کے اسلحے پر ہمارا قبضہ ہوگا، ان کے گھوڑوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، اس جنگ میں ہم جیتیں گے تو ان کی بیویاں ہماری کنیزیں بنیں گی، یعنی مال غنیمت اور دنیا کی خواہش اور اللہ پر اعتماد کا فقدان اور رسول اللہ کے وعدوں سے انحراف۔ نتیجہ کیا ہے؟ عبرتناک شکست. میں اسی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا وعدی الہی کی میعادگاہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے وعدے کی میعادگاہ ہے جہاں پر انسان اپنے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتا ہے کہ جہاں جہاں کربلا سجنے والی ہو وہاں پر میں حسینی بن کر میدان میں اتروں گا اور حسین کا کردار ادا کروں گا. کربلا پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں آئے, کربلا خطابتوں کے جوہر دکھانے کے لیے, جھوٹ غلط تہمت اور تاریخ میں انحراف کا نام نہیں ہے. کربلا لوگوں کے عقائد کو منحرف کر کے, لوگوں سے ان کا دین چھین کر, انہیں چند کہانیوں کا اسیر بنا کر اسلام کی روح سے بیگانگی کا نام نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کربلا کی روح چھن جائے گی, روح چھن جائے گی تو وہی کربلا ذلت کا باعث بنے گی. کربلا عزت کا باعث ہے, کربلا سربلندی کا باعث ہے, کربلا عقل اور شعور اور آگہی میں اضافے کا باعث ہے, کربلا دلوں کو زندہ کرنے کا باعث ہے, کربلا انسان کو جہالتوں کی تاریکیوں سے نکال کر نورانیت میں داخل کرنے کا باعث ہے, کربلا تزکیہ نفس کا باعث ہے, کربلا انسان کو کمروں سے نکال کر, گھروں سے نکال کر, عبادت خانوں سے نکال کر, حریت فکر کے ساتھ حر بنا کر, حر بنا کر میدان میں کھڑا کرنے سے عبارت ہے. کربلا اس چیز سے عبارت ہے کہ انسان کربلائی بننے کے بعد پھر حسین ابن علی اور ان کے بیٹوں اور ان کے جانساروں کی سیرت کو دیکھے اور اس کے مطابق دیکھے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے. آج ٹائم ہو گیا, کافی ٹائم ہو گیا, میں چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں آپ سے کروں, کچھ نکات میں نوٹ کر کے بھی آیا تھا لیکن ان نکات کی طرف جانے کی فرصت ہی نہیں ملی. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور اصل نکات کی طرف آئیں گے. چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتماعی جدوجہد. کیا امامت اور ائمہ اثناشر کی تاریخ صرف چند پاکیزہ بزرگوں کی تاریخ ہے کہ بڑے پاکیزہ تھے, بڑے سربلند تھے, بڑے ہی عبادت گزار تھے, اس لیے ہم ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی کے کوئی ایسے پہلو تھے جو ہماری معاشرتی زندگی میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اور محرم کیوں زندہ ہے؟ ان اصولوں کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے. محرم اس چیز کا نام ہے, آزاداری سید الشہداء اس چیز کا نام ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. ذرا غور کیجئے گا, آج پہلی محرم ہے. کربلا جہاں پر حریت ہے, جہاں پر عشق ہے, وہاں پر مظلومیت بھی ہے, اور مظلومیت بھی ایسی جس کی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی. طول تاریخ میں کربلا کے واقعات میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی تاریخ کا بڑے سے بڑا واقعہ بن جاتا ہے. کربلا دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے, کیفیات کو تبدیل کر دیتا ہے, سوچ میں تلاطم برپا کر دیتا ہے, عقیدے میں تلاطم برپا کر دیتا ہے, خواہشات کے رخ کو چینج کر دیتا ہے. کربلا سے آشنائی سے پہلے انسان کی خواہشات اور ہوتی ہیں, آشنائی کے بعد خواہشات بالکل بدل جاتی ہیں. کربلا ایک شہوت پرست انسان کو اپنی موت کا شیدائی بنا دیتا ہے.
یہ کربلا کی خصوصیت ہے. ایک شہوت پرست انسان کو اپنے موت کا شیدائی، زندگی کی بازی ہارنے کو اپنے لیے فخر سمجھنے والا انسان کربلا بنا دیتا ہے ہر اس شخص کو جس کے اندر کا انسان جاگ جائے. حر کون ہے؟ لشکر یزید کا ایک بڑا سپاہ سالار، بہت بڑا سپاہ سالار. اس حر کی خصوصیت کیا ہے؟ حر کا نام بتاتا ہے کہ اس کی ایک دہشت تھی، اس کا ایک روب تھا، اس کا ایک دبدبا تھا، اس کا ایک دبدبا تھا. حر کا جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، حر کا جرم بھی بہت بڑا جرم ہے. کیسا جرم ہے؟ حر نے کربلا کے قریب آنے والے اس حسینی لشکر کو کوفہ جانے سے روکا ہے، اور لشکر اشقیا کا پہلا سپاہ سالار ہے جس نے حسین کو للکارا ہے اور حسین کے گھوڑے کی باگوں کو پکڑا ہے اور کوفہ جانے سے روکا ہے. ہمارے بعض بزرگ کہا کرتے تھے، بعض آیات عظام، کہ حر کا جرم اتنا بڑا جرم ہے اس لیے نہیں کہ اس نے کربلا میں رستہ روکا، بلکہ اس لیے کہ جب اس نے حسین کا رستہ روکنے کے لیے اپنے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو کر للکارا تو زینب سلام اللہ علیہا کا دل بہت دھڑکا تھا. زینب کا دل اس نے دکھایا تھا، وہ ہو رہا ہے. لیکن شب عاشور عجیب عجیب کیفیت بن جاتی ہے. حر کے سامنے دو رستے ہیں، وہ بار بار سوچتا ہے کہ مجھے حکومت مل سکتی ہے، مجھے اقتدار مل سکتا ہے، مجھے دولت مل سکتی ہے، مجھے یہ مل سکتا ہے، مجھے وہ مل سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر یہ چیزیں مل جائیں تو حسین ہاتھ سے جاتا ہے، اگر یہ چیزیں مل جائیں تو حسین کا بابا میرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، حسین کی والدہ میرے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، حسین کے جد مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف اگر حسین مل جائے تو خدا مل جاتا ہے، دنیا چلی جاتی ہے. یہ حر وہ شخص ہے جس نے حسین کی جب گھوڑے کی باگیں پکڑی ہیں تو اس نے انتہائی سخت جملہ کہا. جب حسین ابن علی نے کہا کہ حر تمہاری ماں تم پر روئے، تم نے ہمارا رستہ روکا، جواب میں کہا کہ اے حسین، آپ نے میری ماں کا نام تو لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، میں کیسے ان کا نام ہوں. یعنی اس کو احساس تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، وہی احساس اس کو شب عاشور بے چین کرتا ہے، اور اس بے چینی کی کیفیت میں وہ سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے، آخر کار فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے رستہ کون سا انتخاب کرنا ہے. اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لیتا ہے، اپنے بیٹے سے، عجیب منظر ہے، ذرا سوچیں، عجیب منظر ہے. انسان تڑپ جاتا ہے اور بے اختیار ہو پڑتا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے حسین کے در سے تو پھر ایسے آتی ہے کہ ایک یزیدی حسینی میں تبدیل ہو جاتا ہے. حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آؤ میرے یہ دونوں ہاتھ میرے پسے گردن باندھ دو. کہتا ہے بابا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں، ایک ایسا مجرم جس نے حسین کا رستہ روکا اور اس کو کربلا آنے تک مجبور کیا. آج میں چاہتا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں جا کر حسین کے قدموں پہ سر رکھوں اور معافی مانگ کر کہوں کہ مولا میں واپس آ گیا. ہاتھ گردن کی پشت پر بندھے ہوئے اور اس عالم میں خیمے حسینی کی طرف گامزن ہے. جب قریب پہنچتے ہیں تو پکارتے ہیں، حضرت عباس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حر آیا ہے. جیسے ہی حر کو اس منظر میں دیکھتے ہیں، اس کیفیت میں دیکھتے ہیں، خبر دیتے ہیں، مولا آج کی رات کوئی اور آئے نہ آئے، حر آ گیا ہے ہمارے اس لشکر میں. شب عاشورا کو پتہ ہے نا کہ وہی 72 رہ گئے تھے اور کوئی نہیں تھا، اور آنے اور جانے والے رستے بند تھے، جانے کے رستے کھلے تھے، آنے کے رستے بند تھے، کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اکثر اوقات زینب سلام اللہ علیہا حسین سے پوچھتی تھی کہ بھیا ہماری مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ جب حر آیا ہے اور حسین کے خیمے کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا ہے، نہیں بلکہ گھوڑے سے نیچے آ کر زمین کربلا پر لیٹ گیا ہے، جب حسین آئے اور حسین نے حر کو اٹھایا اور اس کو سینے سے لگایا تو کہا کہ مولا کیا میں قابل معافی ہوں؟ ہاں حر تم قابل معافی ہو، تمہارا جرم معاف ہو گیا اس لیے کہ تم حر ہو، تمہارا نام تمہاری ماں نے حر رکھا ہے۔ جیسے ہی خبر زینب سلام اللہ علیہا کو پہنچتی ہے، زینب خیمے کے آؤٹ سے پیغام دیتی ہے، بھیا حر کو میرا سلام کہنا، حر کو میرا سلام کہنا۔ جیسے ہی حر سنتا ہے کہ زینب بنت علی نے، زہرا کی بیٹی نے، حر جیسے گناہگار کو سلام بھیجا ہے، زمین پر گرتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، کہتا ہے کہ آج آل محمد پر وہ وقت آیا کہ علی کی بیٹی حر جیسے گناہگار اور مجرم کو سلام بھیج رہی ہے۔ حر اٹھتے ہیں، حر اٹھتے ہیں، حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا رستہ روکا تھا نا، اب مجھے اجازت دیجئے، سب سے پہلے میں ہی قربانی ہوں، میں ہی قربانی دوں۔ اب کیسے قربانی دیتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو بھیج کر، اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن حر کہتے ہیں کہ اس مجرم نے آپ کا رستہ روکا تھا تو آج میں اس جرم کو صاف کروں گا اور اپنے بیٹوں کی قربانی سے اس کا آغاز کروں گا۔ بیٹے جب قربان ہوتے ہیں، حر جب اپنے بیٹوں کے لاشوں کی طرف بھاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ حسین اس سے پہلے پہلے بیٹے کی لاش پر پہنچ چکے ہیں۔ حسین مہربان ہے، حسین عزیز ہے، حسین کو اپنے یاروں سے، اپنے ان دوستوں سے، اپنے ان ساتھیوں سے اس حد تک محبت ہے، حسین نہیں چاہتے کہ حر ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، پہلے خود پہنچتے ہیں اور بچے کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھتے ہیں۔ لیکن جب حر زمین پر گرتے ہیں تو گرتے ہوئے کہتے ہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے حسین ابن علی، آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین جب پہنچتے ہیں اور حر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں تو حر آنکھیں کھولتا ہے، کھول کر حسین کے جمال کو دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے، اے میرے مولا کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا؟ حسین کیا فرماتے ہیں؟ ہاں حر تم سے میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی راضی ہے، میرا باپ علی ابن ابی طالب بھی راضی ہے، میرے جد رسول اللہ بھی راضی ہیں، تم نے حر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بار الله ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بائلہ حسین کے غم سے ہمارے قلوب کو منور فرما، بائلہ حسین کے ذکر کو ہمارے شعور میں اضافے کا باعث قرار دے، بائلہ حسین کے ذکر کو ہماری حیات کا باعث قرار دے، بائلہ حسین کے ذکر کو ہمارے عقیدے کی پختگی کا باعث قرار دے، بائلہ حسین کی عزاداری کو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث قرار دے، بارگاہ ذکر حسین اور عزاداری حسین کو ہمارے اعمال کی پختگی کا باعث قرار دے، بارگاہ حسین کی عزاداری کو ہماری مجاہدانہ زندگی کا آغاز قرار دے، بارگاہ حسین کے ذکر سے سیکھتے ہوئے تیرے تمام دل دشمنوں کے مقابلے میں دین، مکتب اور قوم کے دفاع کے لیے ہمیشہ میدان میں رہنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہمیں اپنے قوم و ملت کے دفاع کی توفیق عطا فرما. بالہ دشمنان دین کو رسوا فرما. بالہ جو لوگ حسین کے دشمن ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود و رسوا فرما. بالہ حسین کے ذکر کی محفل کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. بالہ ہمارے قلوب کی تاریکیوں کو دور فرما. بالہ ہمارے قبور کی تاریکیوں کو حسین کے ذکر کی نورانیت سے منور فرما. بالہ پل صراط سے حسین کے صدقے میں آسانی سے گزر جانے کی توفیق عطا فرما. بالہ حالت احتضار میں موت کے موقع پر جب ملک الموت آتا ہے حسین کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے. بالہ ہمارے قبور کی تاریکیوں کو حسین کی نورانیت سے منور فرما. بالہ عالم برزخ کی مشکلات کو حسین کے صدقے میں دور فرما. بارلہ عالم محشر کی شرمندگی سے حسین کے صدقے میں نجات عطا فرما. بارلہ بہشت بری میں ائمہ اہل البیت کا سایہ نصیب فرما. بارلہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ کی حفاظت فرما. مراجع اعظام، مجتہدین کرام، علماء اعظام، تمام وہ لوگ، وہ ہستیاں جو دین کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑی ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہماری قوم کی حفاظت فرما. دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. بالہ ہمارے اس ملک کو دہشت و انحراف و نفرت کی اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرما. بارلہ ہمارے ملک کو صالح حکمران عطا فرما. بارلہ تشیع کو سربلندی عطا فرما. اسلام اور امت اسلامی کو سربلندی عطا فرما. مختلف مسالک اور فرقوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کی فضا قائم فرما. جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تین دفعہ دعاؤں کی اجابت کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد.